بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے امیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا تھا، اور امیر کے مترادفات ولی الامر، قائد، حکمران بالا، اور پھر امامت کی اقسام کو بھی پیش کیا تھا، اور قرآن مجید نے لفظ امام کے کون کون سے معنی بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قوم و ملت کے لیے حکمران خلیفہ کی صورت میں، بادشاہ کی صورت میں، امام اور قائد کی صورت میں اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور پھر ہماری گفتگو جاری تھی کہ ایک مسلمان حکمران کی صفات کیا ہونی چاہیے. اسلامی معاشرے کو اور مسلمان قوم اور ملت کو لیڈ کرنے والے کی صفات میں سے ہم نے 7 صفات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، وہ مرد ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور لوٹنے والا ہونا چاہیے، وہ صادق و امین ہونا چاہیے، اور اسے دین کا بھی علم ہو تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکے، اور وہ اللہ عز و جلال کا شکر کرنے والا اور تواضع اختیار کرنے والا ہو، متکبر نہ ہو. اور 7ویں بات جاری تھی کہ ایک مسلم معاشرے کے حکمران کو اپنے دین کی زبان آنی چاہیے تاکہ دین کو سمجھ کر وہ دوسروں کو بتانے والا ہو، اور اپنی رعایا کی زبان بھی آنی چاہیے کہ رعایا کس زبان کو سمجھتی ہے تاکہ اپنے تمام کے تمام امور کی صحیح وضاحت کر سکے اور ان تک پہنچا سکے. دین اسلام چونکہ عربی زبان میں ہے، ایک مسلم معاشرے کو لیڈ کرنے والا وہی شخص صحیح حق ادا کر سکتا ہے جس کو کم از کم قرآن مجید کی زبان اور حدیث کی زبان کی فہم ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے رویوں کو اور ان کی زبانوں کو بھی سمجھنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان میں ہی گفتگو فرمایا کرتے، لیکن جب آپ کے پاس یہودی اور عیسائی آ جاتے جو عبرانی اور سوریانی بولا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور اسلام کی سپریمیسی کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح اسلام کا نکھرا اور خالص پیغام ان تک پہنچ سکتا ہے، آپ نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو 10 سال کی رفاقت اللہ تعالی نے عطا کی ہے چونکہ بہت ہی قابل ترین وہ صحابی تھے، ان کو بلایا. ابن حبان کی روایت ہے 7136، اور فرمانے لگے اتحسن السوریانیہ زید، کیا تمہیں سوریانی زبان آتی ہے؟ قلت لا، تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے نہیں، مجھے وہ زبان نہیں آتی. قال فتعلمها، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس زبان کو سیکھو. فَإِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُب، ہمارے پاس سوریانی زبان میں لکھے ہوئے خطوط آتے ہیں. قَالَ فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 17 يَوْمًا، میں نے سوریانی زبان 17 دنوں میں سیکھی. قَالَ الْأَعْمَشِ، سلیمان ابن مہران اعمش فرماتے ہیں، كَانَتْ تَأْتِيهِ كُتُب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بلا شبہ خطوط تو آتے تھے. لا يشتهي ان يطلع عليها الا من يثق به، لیکن صرف ان کو ہی مطلع ہونے کی وہ اجازت دیتے جو ان کے قابل اعتماد ہوتے. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جامع الترمذی کی روایت ہے 2715، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم له کتاب یہود، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ میں یہودیوں کی زبان آپ کے لیے سیکھوں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دین کے پرچار کے لیے، دین اسلام کو نکھری شکل میں پیش کرنے کے لیے میں وہ یہودیوں کی زبان اور کتاب کو سیکھوں۔ قال انی واللہ ما آمن یہود علی کتاب، اور کیوں مجھے سیکھنی پڑی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہودیوں کی کتاب پہ امن نہیں ہے۔ انی لا آمنہم علی کتابنا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں مجھے اپنی کتاب پہ بھی امن نہیں کہ اس گفتگو کو وہ اپنے لوگوں میں پیش کیسے کرتے ہیں، میں تو عربی زبان بولتا ہوں اور وہ عبرانی اور سریانی زبان بولتے ہیں، ٹرانسلیٹر جب ٹرانسلیٹ کرتا ہے تو پتہ نہیں میری بات یہ اپنی قوم کو صحیح بتاتے بھی ہیں کہ نہیں بتاتے، یا یہ کس طرح دین کا تصور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں فما مر بی نصف شہر حتی تعلمتہ، ابھی آدھا مہینہ نہیں گزرا تھا تو میں نے وہ زبان یہودیوں کی سیکھ لی، فلما تعلمتہ جب میں نے اس کو سیکھ لیا تو میری ذمہ داری کیا تھی، كان اذا كتب الى يهود كتبت اليهم واذا كتبوا اليه قرات له كتبهم، آپ نے جب کسی یہودی کو خط لکھنا ہوتا تو پھر ان کی زبان میں میں وہ خط لکھ کے دیتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی خط آ جاتا تو وہ خط میں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا، جس کے نتیجے میں آپ احکامات جاری کرتے۔ ان تین احادیث سے ایک قائد، ایک امام، ایک حکمران کی ذمہ داریوں کے زاویے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے اپنے دین کی زبان کی سمجھ ہونی چاہیے۔ جس شخص کو قرآن اور حدیث کی زبان کی سمجھ نہیں وہ کبھی بھی امت کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا۔ پھر اس قرآن و سنت کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے مختلف زبانیں سکھانے کا وہ اہتمام کرتا ہو تاکہ یہ پیغام خالص اور نکھری شکل میں، یہ اجلا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ اور تیسری بات اس سے سمجھ آتی ہے مقصود دین کی سربلندی ہونی چاہیے۔ اگر انسان کسی زبان کو اس نظریے سے سیکھتا ہے کہ اس سے میرا دین بلند ہو اور مسلمانوں کو بلندی ملے تو یہ سیکھنا بہت اچھی بات ہے، یہ اسلام کا ایک طریقہ رہا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کو حکم دے کے سکھایا، لیکن پوری قوم کو اس پہ نہیں لگایا، پوری قوم کو مرعوب نہیں کیا۔ جس طرح آج مسلم معاشرے کے اندر انسانیت مرعوبیت کا شکار ہو جاتی ہے، اور شکار بھی کیسے ہوتی ہے، ان کے لیے غرور اور گمنڈ اور بڑے پن کے لیے الفاظ ہی وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبان پہ اتنا اسے فخر نہیں ہوتا جتنا غیر کی زبان پہ فخر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تو صرف فخر کے لیے کوئی دوسری زبان سیکھی جائے تو اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے اور اس سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے تو یہ سیکھنا اجر کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ آپ اسلام کی سربلندی کے لیے سیکھیں کہ مجھے یہ بھی زبان سیکھنی چاہیے اور یہ بھی زبان سیکھنی چاہیے تاکہ اس زبان کے بولنے والوں کو میں اسلام کی دعوت دوں، یا ایسے ممالک میں اور ایسی جگہوں پہ مسلمان آباد ہیں جن کو وہ زبان نہیں آتی تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور ان کی ضروریات ان تک پہنچانے کے لیے کسی ایسے شخص کو زبان سیکھنا باعث اجر بن جائے گا، کیونکہ وہ خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پہ وہ گفتگو کر رہا ہے اور اسی بنیاد پہ اس نے زبان کو سیکھا ہے۔ اتفاق سے ہر ملک کی اور ہر معاشرے کی اپنی ایک زبان کا دھارا ہوتا ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں جب تک آپ مادری زبان میں بات کسی کو نہیں سمجھاتی اس کو صحیح سمجھ نہیں آتی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ سائنسدان رشیا میں ہوئے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یورپ کتنا ترقی کر گیا، انہوں نے اپنی زبان چینج نہیں کی، یورپین کو دیکھتے ہوئے کتنے مسلم کنٹریز نے انگلش میں اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا. کوئی حرج نہیں ہے, سیکھنی چاہیے اگر آپ دین کے لیے سیکھ رہے ہیں, لیکن مرعوبیت کے لیے سیکھتے ہوئے نہ اپنی زبان کے رہے نہ ان کی زبان پہ دستخط حاصل کر سکے. جن لوگوں نے ورک کیا خواہ وہ کافر تھے, انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی. آپ ترکیہ کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ, عرب جو ہے باوجود اس کے ان کو بھی ایک نہیں سینکڑوں ایسی ضروریات تھیں کہ وہ کسی اور قوم کی زبان سیکھ کے وہاں اپروچ کرتے, لیکن انہوں نے اپنی زبان کو نہیں چھوڑا. یہ ایک ذمہ داری ہے کہ تمام زبانوں کا اہتمام کیا جائے, لیکن سب سے پہلے اپنی قوم و ملت کو اس کی زبان میں اس کے مسائل سمجھائے جائیں. اور یہ ایک نہیں دسیوں ایسی ریسرچ آ چکی ہے کہ جس قوم کو آپ اس کی زبان میں نہیں سمجھاتے وہ کبھی آپ کا وین سمجھ بھی نہیں سکتے. اس لیے ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی زبان سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کو اس انداز سے بھی فسیلیٹیٹ کرے, ایجوکیٹ کرے کہ وہ معاشرے کے مختلف زاویوں میں مختلف کارنرز میں اپنی عظمت کو بتانے والے ہیں. کسی بھی کافر سے اور کسی بھی نان بلیور سے وہ مرعوب ہو کے یہ کام نہ کرے. بصورت دیگر جو اجر جو عظمت جو بلندی اللہ نے لکھی ہے وہ تو اس لیے لکھی ہے کہ یہ ایک دین کی ضرورت ہے. اگر اس کو اپنی ذات کی طرف انسان لے آتا ہے کہ میں کیسے بلند ہو سکتا ہوں, تو پھر انسان بہت سارے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے 10 سے 20 لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے اچھے بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اچانک سے ایک شخص کس لیے بولے گا چند الفاظ تاکہ پتہ چلے میں پڑھا لکھا ہوں. وہ لفظ تو بول گیا, کسی کو سمجھ نہیں آئے, کیا فائدہ ہوا؟ بہتر یہ تھا کہ وہ ان کے احترام کا خیال کرے اور بات وہ پیش کرے جو سب کے سمجھ میں آئے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث الناس بما یعرفون, لوگوں کو وہ چیز بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئے. اتریدون ان تکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو وہ چیزیں بیان کی جائیں جو ان کی سمجھ میں نہیں, اور نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اللہ کو بھی جھٹلا دیں اور اس کے رسول کو بھی جھٹلا دیں؟ اس طرح کے پہلوؤں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. تو ایک مسلم حکمران کی 7ویں صفت یہ تھی کہ اس کو اپنے دین کی زبان آنی چاہیے اور اسے دوسری زبانوں کا اہتمام کرنا چاہیے. معاشرے کے ایسے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو اس بات کی طرف بھی لانا چاہیے کہ اس قوم کے وہ طور طریقے جو اسلامی طریقے ہیں ان کو دوسرے معاشرے تک منتقل کرنے کے لیے اور دین کی نکری شکل ان تک پہنچانے کے لیے دوسری زبانوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک حاکم وقت کی 8ویں ذمہ داری, 8ویں جو صفت ہے کہ ایک مسلمان حکمران کیسا ہونا چاہیے, اَن يَكُونَ شَخْصِيَةً مُقْنِعَ وَمُحِيبَ, ایسا حکمران اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پرسنالٹی دی ہو کہ وہ اپنی بات کو سمجھا سکتا ہو, اس کے پاس دلائل ہو, اس کے وین میں کلیرٹی ہو اور اس کے اندر ایسی ہیبت ہو. یہ وین کی کلیرٹی علم کے بغیر نہیں ہوتی, ایک ٹھوس دلائل پر قائم نظریات کے بغیر نہیں ہوتی. اور ہیبت جب تک اللہ حضر جلال نے اس کے اندر خشیت نہیں رکھی ہوتی اور اس کے اندر اللہ حضر جلال پہ توکل اور یقین نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ ہیبت کسی بھی حکمران کو نصیب نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ حضر جلال نے اس کی ایک حقیقت کو بیان کیا ہے, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت دی تھی، ایسی جرت دی تھی، کیا ہی ان کی شخصیت تھی، جنوں کو کام پہ لگایا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ اپنے اسی لاٹھی اور عصا پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض، جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت وارد کی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن ابھی وہ کھڑے تھے۔ اس وقت تک وہ کام کرتے رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی حیبت، جب تک اس لاٹھی کو اس کیڑے مکوڑے نے کھایا نہیں ہے اور وہ زمین پہ گرے نہیں ہے۔ یہ جو حیبت ہے کہ کسی شخصیت کا وجود جو ہے وہ بہت ساری برائیوں کو بھسم کر دے، اور کسی شخصیت کے وجود کی وجہ سے برائیاں اس طرف آئے نہ، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتے، یہ اس کو عطا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، یہ سلاجقہ نے ان کو جیل میں بند کر دیا اور ساتھ یہ تہمت لگائی کہ تم تو حکمرانی چھیننا چاہتی ہو اور تو مقصد ہی کو نہیں، اور وہ بھی کسی کے کہنے پہ انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ تو امام ابن تیمیہ کو بلایا گیا، اچھا تم یہ کیوں لوگوں کو کہتے ہو تہجد پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو، مقصد کیا تمہارا؟ کہا میرا مقصد وہی ہے کہ یہ رب کے ساتھ جڑیں گے تو رب کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے، یہ رب کے دین کے ساتھ جڑیں گے دنیا کی مصیبتیں دور ہو جائیں گے۔ کہا تم تو سنا ہے کہ ہماری بادشاہی چھیننا چاہتے ہو۔ تو امام تیمیہ جو کہا نہیں لگایا کرتے تھے، ان کے سامنے کہا لگا کے کہتے ہیں، واللہ ما ملکک وملک آبائک واجدادک یساوی عندی فلسا، تمہاری بادشاہی تمہارے باپ دادا کی بادشاہی اللہ کی قسم میرے نزدیک تو اس کی قیمت ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں اس لیے کام کر رہا ہوں، اس لیے جیل کی دیواروں پہ بھی قرآن کی تفسیر وہ لکھ رہے تھے۔ جن لوگوں کے اندر ہیبت ہوتی ہے وہ ہیبت اللہ کے خوف کی وجہ سے آتی۔ عمر کے پاس کون سے ایسے انفراسٹرکچر تھا؟ کیا چیز تھی عمر کے پاس؟ عمر کے پاس صرف اللہ کا خوف تھا، یہ ریت پہ سونے والا، یہ پتھر کو اپنا تکیہ بنانے والا، کیا مسئلہ تھا روم کی اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی حکومت، اور قیصر کو یہ کہنا پڑا کہ ذرا پتہ کرو یہ کون ہے عمر، انہ قد اکل کبدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی کہ کسی وقت بھی عمر آ سکتا ہے، وہ ہے کون؟ جب دیکھنے والا نے دیکھا تو وہ ریت پہ سوئے ہوئے تھے۔ اصل پاور جو ہے، ہیبت جو ہے کسی شخصیت میں آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ جب اللہ عزوجل جلال کے حوالے انسان اپنے آپ کو کرتا ہے پھر اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو کہا تھا، کسی نے گورنر بننا ہے تو آجو میں بنا دیتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ باریک لباس نہیں پہنے گا، دوسری شرط یہ ہے میں گورنر اس کو بناؤں گا جو گھوڑا کھڑا کر کے نہیں بیٹھے گا، گھوڑے کو دوڑا کے چھلانگ لگا کے بیٹھے گا، تیسری میری شرط یہ ہے کہ وہ جب تک اپنے پورے دائرہ کار میں جتنے لوگ ہیں ان کی خبر نہیں لے لے گا رات کو سوئے گا نہیں، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی دربان نہیں رکھے گا، اس کے دروازے پہ ہٹو بچوں کی باتیں نہیں ہوں گی کہ پیچھے ہٹ جاؤ وہ آ رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں، وہ سب کے لیے دروازے کھلے رکھے گا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایس او پیز بنائے تھے، جس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، دنیا کو سمجھ آئی تھی کہ حکمرانی کرتے کیسے ہیں، دنیا کو یہ فہم دی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے ایک زاویہ ہے، اور اس کو بھی اس وقت اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ابراہیم التیمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 659، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کنت اضرب غلاما لی بالصوت، میں نے اپنے غلام کو کسی غلطی کی بنیاد پہ کوڑا لگایا، فسمعت صوتا من خلفی، اچانک سے ایک آواز میرے پیچھے سے آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اعلم یا ابا مسعود، جان لو اے ابو مسعود، فلم افہم الصوت من الغضب، چونکہ میں غصے میں تھا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، فلما دنا منی اذ هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آواز قریب ہوئی تو میں نے دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ فرما رہے تھے اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، جان لو ابو مسعود، جب میں نے آواز سنی، فالقیت الصوت من یدی، تو میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا. فقال اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام. سنو، اس طرح آج تمہاری قدرت اس غلام پر پہ ہے، اللہ کی قدرت تم پر اس غلام سے بھی زیادہ ہے. فقلت لا اضرب مملوکا بعده ابدا، میں نے فوراً سلنڈر کیا اور کہا اللہ کے رسول، زندگی کی آخری رمق تک میں آج کے بعد کسی غلام کو نہیں ماروں گا. برائی، اس کو روکنے کے لیے کسی بھی حاکم وقت کی ہیبت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ یہ اتفاق سے یمن کے اندر چیف جسٹس بنائے گئے، یہ ابھی 250-300 سال کی بات ہے. امام شوکانی نے ایک فیصلہ دیا کہ فلاں ظالم نے ظلم کیا ہے، اس کو میرے پاس حاضر کرو. جو ہی ایلچی وہ لے کے گیا پیپر، تو نتیجتاً وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس کو پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے کیے اور چارے میں ڈال دیا اور اپنے سور یعنی اپنے بیل کو کھلا دیا. ایلچی نے واپس آ کے بتایا، امام شوکانی نے وہاں استعفی دے دیا، کہتے میں کام نہیں کر سکتا. اور وقت کے بادشاہ سے کہا، جب تک اسلام کے اندر عدل نہیں ہے اور کسی ملک کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے، وہ نہیں چل سکتا. بادشاہ نے کہا کہ آپ استعفی نہ دیں، میں اس کا علاج سورج غروب ہونے سے پہلے نکال کے دیتا. فوج کو حکم دیا اور پتہ اس وقت چلا جب اس پورے گاؤں کا محاصرہ کیا اور کہا اس کو بیڑیاں ڈالو، بیل کو ذبح کیا گیا، اس کے ٹکڑے نکالو. اس وقت تک، سورج غروب ہونے سے پہلے جب تک یہ پیش نہیں ہو جاتا، اس وقت یہاں سے کوئی شخص حرکت نہیں کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. یہ جو ہیبت ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کی، جب تک اس کو برقرار نہیں رکھتا، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں سے اتر جاؤں گا، وہ خود چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے سامنے نظریہ یہ ہوتا ہے، مجھے اللہ کے دین کا نفاذ چاہیے، مجھے قوم کو ظلم سے بچانا ہے، مجھے قوم کو راہ راست پہ لانا ہے. یہ منصب چھوٹا نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنی زندگی کے زاویے بنانے ہی ایسے پڑتے ہیں جس کے ذریعے اسے اللہ کے ہاں پیش ہو کر سرخرو ہونا ہے. نومی صرف ایک امیر کی، ولی الامر کی، قائد کی اور ایک حکمران کی یہ ہے، اَن يَكُونَ مُسْتَيْقِظًا لِمُوَاكَبَةِ التَّطَوُّرِ الْعِلْمِ وَاسْتِثْمَارِ. ایک قائد لیڈر وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے تقاضوں کے مطابق، جو دنیا کے اندر تطور ہو رہا ہوتا ہے، جو ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ میں اپنی قوم کو پیچھے نہ چھوڑوں، میں اپنی قوم کو زندگی کے کسی زاویے میں شرمندہ نہ ہونے دوں، بلکہ اس کو ساتھ ساتھ اپگریڈ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وملک سبا، جس کو اپنی حکومت پہ بڑا ناز تھا، لوگ کس طرح اس کو اپنا حکمران مانتے تھے اور کس طرح فیصلوں کا رخ اسی کی طرف کرتے تھے، اور اس کے تخت کی کیا ہی شان تھی اس وقت، اور یہ سورج کی پجاری. لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا پیغام اس تک پہنچا، اس ایک پیغام کے سامنے وہ ڈھیر ہو گئی، باوجود کہ اس کو عقل و دانش اللہ نے عطا کی تھی، کہ اس نے خود سے فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی اس کیبنٹ کو بلایا اور کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا. اور کب کہا؟ چھوٹا سا ہدہد جس کے سر کا وزن کرے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت کتنی رکھی. اس ہدہد نے 8,000 کلومیٹر سفر کیا ہے، یمن سے شام کا یہ سفر 2,000 کلومیٹر. ایک مرتبہ گیا واپس آیا، پھر خط لے کے گیا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ خط پہنچا کے واپس آیا. کہ 8,000 کلومیٹر سفر کیا تو کس بنیاد پہ؟ اس چھوٹے سے سر والے ہدہد نے یہ بات پسند نہیں کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ ہو، اس نے شرک برداشت نہیں کیا. آج اللہ تعالیٰ نے 5-5 اور 6-6 اور 10-10 کلو کا سر دیا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ نہیں آتی. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، 4 لا یقتلن، 4 جانوروں کو کبھی نہ مارو، النملہ والنحلہ والہدہد والصرد، کبھی چیونٹی کو نہ مارو، کبھی بھی شہد کی مکھی کو نہ مارو، کبھی بھی ہدہد کو نہ مارو، کبھی بھی سورت کو نہ مارو. سورت ایک ایسی چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ ہے جس کی دم جو ہے وہ سرخ ہوتی ہے. ان چاروں جانوروں کو مارنے سے منع کیوں کیا گیا؟ یہ نملہ چونٹی جس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے پوری قوم کے ساتھ خیر خائی کی. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، جلدی سے بلوں میں چلے جاؤ کہیں تمہیں روند نہ دے. یہ خیر خواہی، یہ قوم کی ہمدردی، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام ہی سورت النمل اتار دی. النحلہ، شہد کی مکھی کو نہ مارو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے. شہد کی مکھی مختلف پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ مختلف خوبصورت پھولوں سے رس لیتی ہے، وہ کھاتی بھی اچھا ہے، نکالتی بھی اچھا ہے. بندہ مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، کل الذباب فی النار الا النحلہ. صحیح الجامع کی روایت ہے، ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کی. کس وجہ سے؟ رب تعالیٰ نے اسے بہت خیر خواہ بنایا. یہ ہزاروں کلومیٹر سفر کرنے والی یہ اڑان بھرتی ہیں، کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ شہد بنانا ہے. اور شہد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو کن کے ذریعے؟ انہی مکھیوں کے ذریعے. ہد ہد اس لیے اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا. جس طرح آج ایک سسٹم بناؤ نا، ایک اپاچی ہوتا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اپاچی کا کام دیتا تھا. ایسی کمال کی اللہ نے اس کی نظر بنائی ہے، یہ زمین کی تہ میں پانی کو دیکھ لیتا. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہد ہد جہاں بتاتا تھا کہ یہاں پانی ہے، قوم پڑاؤ ڈالتی تھی، تو جب اس کو تیر لگتا ہے تو پھر کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، اذا حضر الاجل عمی البصر، جب موت آ جاتی ہے تو آنکھیں پھر اندھی ہو جاتی ہیں. اللہ کے فیصلے کے سامنے تو کوئی نہیں رک سکتا. تو رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو بھی قتل کروانے سے منع کر دیا. اور کتنی بڑی خیر خواہی کی کہ پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو اسلام کی نعمت مل گئی. تو سلیمان علیہ السلام کہ جب پیغام پہنچا، اس عورت نے سب سے پہلے وہی ہتھ کنڈے استعمال کیے جو آج بھی کسی کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. کس طرح اس نے سونے کی وہ اینٹ ایک یا دو وہ بطور ایک گفٹ پیش کی کہ اگر اس کی کوئی بادشاہی کی خواہش ہے تو جب اتنا سونا ملے گا تو یہ خوش ہو جائے گا، میری جان چھوٹ جائے گی. رب تعالیٰ نے یہ سارے فیصلے کیے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا؟ فَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. جب وہ لے کے گئے تو دیکھا کیا کمالات ہیں، تطور، ترقی، اور کس انداز سے انہوں نے روڈز تیار کیے ہوئے ہیں. وہاں ہی شرمندے ہوتے وہ اینٹیں رکھ دی اور آگے گئے تو حکم کیا ہوا؟ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ، بلائیے اس کو آگے. فَلَمَّا رَأَتْهُ، جب ملکہ سبا نے، جس کو اپنی بادشاہی پہ بڑا ناز تھا کہ میں نے بڑا ترقی یافتہ اپنا ملک بنایا ہے، حسبته لجہ، تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھروں کی ایسی جڑائی کی ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ نیچے سے پانی جاری ہے, اوپر سے بالکل سفید, اور یوں لگ رہا تھا کہ پانی ہی ہے. حسبت الحجہ کشفت عن ساقیہا, اب انکار تو کر نہیں سکتی تھی کہ وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کو سمجھ گئی تھی کہ انکار جان کا خطرہ ہے. جلدی سے اپنا کپڑا اٹھایا, کیوں کہ یہ پانی ہے. قال انہ صرح ممرد من قواریر, یہ تو پتھر اور شیشہ, یہ گلاسز ایسے استعمال کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. یہاں وہ دو مفہوم دینا چاہتے تھے سلیمان, ایک جس کو تم پانی سمجھ بیٹھی ہو یہ پانی نہیں ہے, اسی طرح تم سورج کو رب سمجھ بیٹھی ہو وہ تیرا رب نہیں ہے, تیرا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ایک تو یہ اس کی عقل درست کرنا مقصود, دوسرا اس کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ تمہیں ناز یہ ہے کہ میرے پاس ترقی کے بہت سارے پہلو موجود ہیں. اللہ عزوجلال نے جس کو حکمران بنایا ہے, رب تعالی سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی ترقی نہیں دے سکتا. تو ایک قائد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو زندگی کے ان پہلوؤں میں بلند کرے, وہ تہذیب, وہ ثقافت, وہ تطور, وہ ترقی کی ان منازل کو عبور کرنے کے لیے مواقع مہیا کرے. ایسا انفراسٹرکچر اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کے حکومت کے ایسے پہلو ہونے چاہیے کہ اس کا معاشرہ بقیہ قوموں سے بلند نظر آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. ایک وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ہی درس دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اسلام کا دائرہ وسیع ہوا, سیدنا عمر نے گزارش کی کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, تو آپ کو تو بلند ہو کے بیٹھنا چاہیے, پتہ چلے یہ ہمارے قائد ہیں, یہ ہمارا لیڈر ہے, تو ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں. یہ سوچ اللہ کے سنے فرمایا کیوں نہیں. فکیہ انصاریہ صحابیہ, جس نے ذمہ داری قبول کی کہ یہ ممبر میں بنواؤں گی, اپنے غلام میمون کو حکم دیا اور تین سیڑھیوں پر مشتمل ممبر لا کے رکھ دیا. آپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سادہ انسان نہیں ہے, لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو آپ نے ایک نہیں, کان لہ جبتان, آپ نے دو جبے لیے. یلبسہما للعیدین والجمعہ والوفود, آپ جمعے کے دن دونوں عیدوں پر, اور جب بھی ڈیلیگیشن کوئی آتا وفد آتے ان کے استقبال کے لیے آپ وہ زیبتن کرتے. پتا ہو کہ یہ لیڈر ہے, قائد ہے, آپ نے انگوٹھی نہیں پہنی, لیکن کب انگوٹھی پہنی؟ جب کسرا نے خط قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ اسٹیمپ شدہ نہیں ہے, یہ رسمی نہیں ہے, آپ نے انگوٹھی بنائی اور اس پہ لکھوایا محمد رسول اللہ, اور انگوٹھی کو باقاعدہ بطور سٹیمپ استعمال کرتے. یہ جو فرسودہ سوچے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے ساتھ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لیڈرشپ کی سوچ نہیں ہے. اسلام کے اصول اور اس کے ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے جو پیرامیٹرز دیے ہیں, جو اسلام نے خطوط کھینچ دیے ہیں, ان کے اندر رہ کے اپنی قوم کو بلند کیا جائے اور قوم کو ہم آہنگ کیا جائے معاشرے سے, اس کی ضروریات کو سمجھے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو, یہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, لو عصرت بغلۃ فی العراق لشعرت ان اللہ سائلنی عنہا لم لم تسوی لہا الطریق یا عمر. اگر عراق, کہاں مدینہ تھی ان کی حکومت, عمر کیسے مدینے میں خلیفہ تھے, کہاں عراق کے کنارے پہ بھی اگر کوئی خچر چلتا چلتا راستہ ٹیڑھا میڑھا ہونے کی وجہ سے الجھ گیا, گر گیا, تو مجھے لگتا ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے سوال کرے گا کہ عمر تمہیں خلیفہ بنایا گیا تھا, تم نے جانوروں کے لیے بھی راستے سیدھے کیوں نہیں کیے؟ آج تو انسانیت جو ہے اس کی قیمت ہی کوئی نہیں نا. آج تو کہیں اگر کوئی کھڈا ہے, کوئی کھائیے ہے, کوئی مسئلہ بنا ہے اور مسلمان ایک نہیں ہزاروں گزر رہے ہیں, تو پرواہ نہیں ہوتی نا کہ ایک چھوڑ کے دس, چھوڑ کے سو لوگ بھی مر جائیں تو پرواہ نہیں ہوتی, کیا کریں ہم. یہ عمر ہے, یہ ہے لیڈرشپ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں, لو ان بغل بشاط الفرات عصرت, اگر فرات کے کنارے پہ چلتے چلتے بھی کوئی خچر اگر وہاں الجھ جائے, لخشیت ان اسأل عنها, مجھے خوف آتا ہے کہ میرا رب اس کے بارے میں بھی قیامت کو پوچھے گا اور کیا کہے گا؟ لم لم اعبد لها الطريق، میں نے اس کے لیے مناسب راستہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ تو یہ ایک دلیل ہے کہ ایک لیڈرشپ جو ہے اس کو مستيقظ ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، میں نے قوم کو لے کے کیسے چلنا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کیسے کرنا ہے اور ان کے اندر ترقی کا وہ شعور بیدار کیسے کرنا ہے جو ترقی دوسری اقوام لے کے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتی ہیں. دسویں صفت ایک مسلمان حکمران کی یہ ہے، اَن يَكُونَ ذَا نُفُوزٍ وَاسِعٍ، اس کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے اور اس کے سسٹم کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ ایک سے دو سے چار جملے بولے اور جن مقاصد کے لیے اس نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں اس کو نافذ کرنے والے موجود ہوں اور وہ نافذ کر کے رپورٹ کریں کہ نافذ ہو چکے ہیں. یہ صلاحیت اس وقت تک کسی حکمران میں نہیں آتی جب تک وہ اپنی رعایا کے اوپر ذمہ دار بناتے وقت یہ سوچتا نہیں ہے کون ہے اس قابل جو یہ کام کرے گا. اس وقت تک ایسی کیفیت نہیں پیدا ہوتی جب تک اس کا ایک ہی تھیم نہ ہو کہ معاشرے میں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء فامنن او امسك بغير حساب. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بادشاہی عطا کی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوف کیسا رکھا؟ کہا اللہ بس مجھے معاف کر دینا. اللہ سے معافی طلب کرنے کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ، اللہ بادشاہی ایسی مجھے عطا کر جو بعد میں کسی کو نہ ملے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کو ایک جن میرے پاس آیا اور اسے تنگ کرنا چاہا تو میں نے اس کی گردن سے پکڑ لیا، اور جب میں نے گردن سے پکڑا تو اس کا لعاب میرے ہاتھ پہ گرا اور وہ جن بلی جیسے اس کے بال تھے. میرا جی تو چاہا کہ میں اس کو باندھوں رسی کے ساتھ تک کہ مدینے کے بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلیں. پھر مجھے میرے بھائی کی بات یاد آ گئی سلیمان کی کہ اللہ میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہ دینا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. کیسی بادشاہی دی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ انک انت الوہاب، دینے والا اصل تو یہ ہے. فسخرنا له الریح، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. اور کب مسخر کیا؟ یہاں ایک نقطہ سمجھنے والی بات ہے. گھوڑوں کا شوق انہیں کیوں تھا؟ جہاد کرنا ہے. گھوڑے جب دیکھ رہے تھے تو نماز لیٹ ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، کس انداز سے ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. کیوں قربان کیا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کی یاد میں خلل آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا آلٹرنیٹ کیا دیا، گھوڑے ذبح ہو گئے ہیں، پریشانی کی بات نہیں، تو نے میری یاد کو باقی رکھا ہے، میں تیری حکومت کو باقی رکھوں گا. کیسے رکھا؟ اللہ نے ہوا کا تخت دے دیا جس پہ وہ بیٹھتے تھے. غدوها شهر ورواحها شهر، صبح سے ظہر تک ایک مہینے کا سفر طے کرتی تھی اور ظہر سے شام تک ایک مہینے کا سفر وہ ہوا طے کرتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عطا کیا، لیکن یہ کب عطا کیا؟ جب انہوں نے اپنی بادشاہی کا تھیم یہ بنایا تھا، جو میرا رب دینے والا ہے مجھے وہ چاہیے. توکل، رجوع، یقین محکم جب انسان کا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے.
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
جن کو اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بنایا گیا، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت 2607، کچھ لوگوں نے جب زکات کا انکار کر دیا تو میں نے کہا، ابوبکر اب آپ لوگوں سے لڑائی کیسے کریں گے، زکات نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، لأقاتلن من فرق بین الزكاة والصلاة، اللہ کی قسم جو نماز اور زکات میں فرق کرتا ہے میں اس سے لڑائی کروں گا. اور ساتھ یہ کہا، واللہ لو منعونی عقالا، اگر ایک رسی بھی وہ زکات دیتے تھے اب کسی نے نہ دی تو میں اس پہ بھی لڑائی کروں گا. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میرے ساتھی میرا ساتھ چھوڑ بھی جائے تو میں اکیلا لڑائی کروں گا. اور ایسا ہی ہوا. کس طرح مرتدین، کس طرح جو نئے نئے آنے والے تھے انہوں نے زکات کا انکار کیا، کس طرح ان کو سیدھا کیا، یہ بادشاہ کی، خلیفہ کی، لیڈر کے اندر وہ طاقت، وہ یقین ہوتا ہے. کیسا نہیں ہو سکتا، میں کروں گا. جن لوگوں کا یہ عزم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پھر مدد کرتے ہیں، لیکن عزم نیکی پر ہو. وہاں کس بات پہ وہ کہہ رہے ہیں، کوئی زکات نہیں دے گا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت اسلامیہ کے لیے بھی، کہ آج اتنا ہارڈلی سٹیپ لیتے ہیں ہم تو کس بات پہ لیتے ہیں، اور سلف نے اور جن کو اللہ نے حکمران بنایا انہوں نے کس بات پہ سٹیپ لیا. یہ ہمیں کمپیریٹیولی چیک کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے. یہی ایک ذمہ داری ہے کہ انسان اس وقت کہاں کھڑا ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے.
گیارہویں صفت جو ایک مسلم حکمران کی ہوتی ہے،
لا يقبل رشوة او هدية مقابل خدماتی. حکمران وہ ہوتا ہے جو کسی کام کی رشوت نہیں لیتا. لیڈرشپ کا یہ قانون ہے جو اسلام نے وضع کیا ہے کہ یہ رشوت نہیں لے گا. جو اس نے صلاحیتیں لگائی ہیں ان صلاحیتوں کے بدلے لوگوں سے گفٹ وصول نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لها. ملکہ سبا کو جب یہ پتہ چلا کہ سلیمان کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، اس نے پہلا طریقہ کیا اختیار کیا، گفٹ بھجوا دیے. چلو کچھ چند سونے کے یہ چیزیں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، میری جان چھوٹ جائے گی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، اتمدوننی بمال، اچھا مال سے میرے اس مشن کو خریدنا چاہ رہے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تمہیں جو مال کہ اس وقت گمنڈ ہے نا اس سے بہتر اللہ نے مجھے دیا. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ساتھ یہ بھی کہا، بل انتم بهدیتکم تفرحون، اس طرح کے تحائف سے تم خوش ہونے والے ہو. اور ساتھ یہ کہا، ارجع الیہم، لے جاؤ اسے واپس. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهَا، اور اس کو کہہ دو جا کے یا تو حاضر ہو جائے، وگرنہ میں ایسے لشکر لے کے آؤں گا کہ تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ لشکر شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے. یہ وہ پاور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آج معاشرہ کن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ زنجیریں کیسے ٹوٹیں گی. حدیث کے الفاظ ہیں سنن ابی داؤد 3553، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من شفع لاخیہ شفاعہ من شفع لاخیہ بشفاعہ فاهدی له هدیہ علیہا فقبلها فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا. جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے کسی کام میں خیر خواہی کی بنیاد پہ، ہمدردی کی بنیاد پہ، اس کی سفارش کی وجہ سے کام ہو جاتا ہے، جب کام ہو جائے تو جس کا کام ہوا ہے وہ اسے تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، اور وہ یہ گفٹ قبول کر لیتا ہے. فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، وہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. لفظ کیا ہے؟ بابا عظيما. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ الربا 72 بابا او حوبا. سود کے 72 دروازے ہیں، یہ 72 گناہ ہے. ادناها، سب سے کم درجہ سود کا اور چھوٹا دروازہ کیا ہے؟ اتیان الرجل امه والعیاذ باللہ، اس کا گناہ اتنا ہے چھوٹے دروازے کا سود کا کہ کوئی اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے. اور یہاں لفظ کیا ہے؟ بابا عظیما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا، درہم ربا وهو يعلم، ایک درہم سود کا، وہ جانتا ہے کہ یہ سود، اشد من 36 زنیا، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ اس کا گناہ ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو بھی سود رہ گیا چھوڑ دو. وقت ہے مسلم معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی ذلت اور پستی آتی ہے وہ اللہ عز و جلال سے جنگ کرنے سے آتی ہے. کس کی طاقت ہے اللہ سے جنگ کرے؟ اور آج پورے کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ گیا. کسی نے چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے، ذمہ داری ہے، منصب ہے، تنخواہ لیتا ہے اور حکومت اس پہ پیسہ خرچ کرتی ہے، لیکن صحیح کام کرنے کے لیے بھی حرام کی ایسی طمع اور لالچ آ گئی ہے کہ جب تک وہ مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی لے نہیں لیتا وہ کام نہیں کرتا. بلکہ بات سیدھی ہوتی ہے، ہماری شرینی کون سی شرینی، ہماری مٹھائی کون سی مٹھائی، یہی تو سود ہے. آپ کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایک منصب دیا ہے، میں لوگوں کو خیر پہنچا رہا ہوں، لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں لوگوں کی ہمدردی کر رہا ہوں. امام شافعی کہا کرتے تھے اللہ کسی کے ہاتھ میں کسی کی ضرورت رکھ دے، فقیروں مسکینوں کی، اس کو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، وہ تو سلیکٹڈ لوگوں میں ہے، وہ تو چنیدہ لوگوں میں ہے. اللہ عز و جلال جس کو ذمہ داری دیتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ استعمال غلط کرتا ہے تو پھر وہ چھین کے اللہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تعلیمات دی. اور آج کاش مسلمان یہ سمجھے، وہ خوشی سے یہ کام کریں، میں ایک ذمہ داری پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے فسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو، شرینی کون سے اور مٹھائی کس بات کی، ذمہ داری پوری کرنے پر اس کی تو تنخواہ لے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شعبی کہتے ہیں کان بین رجل من الیہود و رجل من المنافقین خصومہ، ایک یہودی اور ایک منافق کی لڑائی ہو گئی. فدعا الیہودی المنافق الی النبی، یہودی کہنے لگا اس کا فیصلہ اللہ کے رسول سے کرواتے. منافق اور یہودی کی لڑائی ہوئی، یہودی کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ مسلمانوں کے نبی سے کروائیں گے. لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الرِّشْوَةَ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ محمد کریم رشوت نہیں لیتے. وَدَعَ الْمُنَافِقَ الْيَهُودِ إِلَى حُكَّامِهِمْ، منافق کہنے لگا نہیں آپ اپنے کسی بڑے یہودی سے فیصلہ کروائیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَهَا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہودی رشوت لے لیتے ہیں تو میں ان کو خرید سکتا ہوں. فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اس بات کو سمجھانے کے لیے نازل کر دیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اور ان کا ایمان بھی ہے جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم نے طاغوت سے کروانا ہے. اللہ نے یہودیوں کو جو رشوت خور تھے ان کو طاغوت کہہ دیا ہے. وقد امروا ان يكفروا به حکم تو یہ ہے کہ ان کا انکار کریں، طاغوت کی طرف نہیں جانا. طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من غیر اللہ فهو راض، اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے وہ خوش ہو. 124,000 پیغمبروں کے لیے جو مشترکہ بیانیہ اللہ تعالی نے دیا ہے، تمام انبیاء اور رسل کو ایک ہی پیغام دیا ہے، وہ کون سا پیغام ہے؟
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
دنیا والوں کو تم نے دو ہی پیغام دینے ہیں میرے پیغمبروں، عبادت صرف اللہ کی کرنی، دوسرا پیغام وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو طاغوت سے بچانا. طاغوت سے جب تک قوم نہیں بچتی، شیطان کی پیروی بھی طاغوت ہے، اس وقت تک کسی قوم کی بلندی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ تعالی کے ساتھ انسان جڑتا نہیں ہے، انسان کو بلندیاں ملتی نہیں ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن حبان کی یہ روایت ہے 5199.
آج ہوتا کیا ہے اس کا علاج میں حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا. ذمہ دار ہے اس نے جا کے چیک کرنا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ادھر پہنچا نہیں، مال ہاتھ میں آیا ہی نہیں، رپورٹ غلط ہوئی نہیں، کیا کرے گی حکومت؟ کیا کرے گا نظام؟ کیا کرے گا سسٹم؟ نظام تو ہوتا ہے ایمان کا نام، اس جوہر اور روح کا نام جو انسانیت کام کر رہی ہوتی ان کے اندر موجود ہوتا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے. یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، جو زمینیں آپ کی ہیں آپ کے ساتھی بہت تھوڑے ہیں، تو ہم زمینوں پہ کاشتکاری کرتے ہیں، آپ ہم سے طے کر لیں کہ جو کچھ آپ نے لینا ہے وہ لے لیا کرے، چلو ہم کام کر لیں، ہمارا بھی کوئی کام بن جائے گا، ہم بھی اپنے پیٹ پال سکیں گے. اللہ کے رسول نے خیبر کی زمینوں کو یہودیوں کے سپرد کیا کہ ہاں تم ایز اے مزارے کام کرو گے اور شطر نصف حصہ تو مسلمانوں کو دو گے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جاتے، اندازہ لگاتے کتنا پھل ہے. ان کے ذہن میں آیا کہ یہ ایک شخص ہی آتا ہے نا، ہلے ہوئے تھے، چلو اس کو خرید لیتے ہیں تو ہم آدھا بھی دے دیں گے تو پھر کون سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو انہوں نے بلایا اور انہیں خریدنا چاہا. انہوں نے جب چند ہی کلمات سنے کہ یہ مجھے خریدنا چاہ رہے ہیں، کہا یا اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں، اتطعمونی السحت، تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ واللہ لقد جئتکم من عند احب الناس الی، اللہ کی قسم میں اس ہستی کے پاس سے آیا ہوں، اس سے پیاری ہستی دنیا میں میرے لیے اللہ نے بنائی نہیں ہے کسی کو. اللہ اعدل ولا انتم ابغض الی من عندکم من القردہ والخنازیر، تو مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم تم میرے نزدیک خنزیروں اور باندروں سے بھی برے ہو، تم میرے نزدیک بندروں اور خنزیروں سے بھی برے ہو، تو مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ ولا يحملني بغضي اياكم وحبي اياه
عَلَىٰ أَلَّا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ، لیکن میرا بغض تمہارے بارے میں واضح ہے، ایک تم یہودی ہو، دوسرا تم مجھے بھی حرام کھلانا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی محبت اور تمہارے بارے میں میرا بغض ہونے کے باوجود پھر بھی میں عدل نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان یہودیوں نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان کا نظام اس عدل سے ہی تو قائم ہے۔ آج سمجھ آئی کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیا کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تربیت دی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن رواحہ یہی ہیں جن کو قیصر نے کہا تھا ایک مرتبہ یہ کہہ دو، کیا کہہ دوں؟ کہ محمد برے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہا پھر؟ کہا میں اپنی بادشاہی کا ایک حصہ آپ کو دے دوں گا۔ کہا تم بادشاہی کا حصہ کہتے ہو، پوری بادشاہی بھی دے دو، جب تک میری آنکھ موجود ہے، میری سانس موجود ہے، اس وقت تک میں زبان پہ ایک کلمہ بھی لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب تک یہ معیار نہ ہو اس وقت تک قومیں بلند نہیں ہوتی۔ اس لیے سنن ابی داود کی روایت ہے 3580، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، لعنت ہے رشوت لینے والے پر اور لعنت ہے رشوت دینے والے پر۔
یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے
رشوت کسے کہتے ہیں؟
رشوت
رشا سے ہے، رشا اس رسے کو کہتے ہیں۔ دستور یہ تھا ایک ہی چشمے، ایک ہی کنویں میں ایک ڈول اور ایک رسہ ہوتا، اور سب کی باری طے ہے کہ سب کو پانی دینا ہے۔ یہ اصول ہے کہ سب کو برابر پانی ملے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ جب کوئی اس رسے ڈول کے علاوہ اپنا رسہ ڈال کے پانی لے چکا ہوتا، دوسروں کا حق مارنا چاہتا، اس کو کہتے ہیں رشوت۔ آپ مستحق نہیں ہیں لیکن آپ مال دے کر اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں، یہ رشوت ہے۔ لعنت رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی۔ لیکن اگر آپ کا استحقاق ہے وہ نہیں آپ کو مل رہا۔ آج زیادہ جو پریشانی معاشرے میں نیک لوگوں کے لیے وہ یہ بنی ہے، میرٹ پہ ہے، بیٹے کے نمبر بھی بہترین ہیں، اس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا، میرٹ پہ کام کر رہا ہے، تاجر مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ نے بڑی اس کو اپنی محبت عطا کی ہے، وہ حرام کھانا ہی نہیں چاہتا، وہ سود اور لمٹس کا کام کرتا ہی نہیں ہے، اس کا استحقاق نہیں اسے دیا جاتا، اس کو اسی گلی سے گزرنا پڑتا ہے، کیا کرے؟ کیا حکم ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، زبوا عن اعراضکم بالاموال، مال دے کر اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ استحقاق لینے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا حق چھینتے وقت جو ہے، جب انسان مال دیتا ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال، جلدی جلدی نیکیاں کر لو، اس سے قبل کے کیسا وقت آنے والا ہے جب چھ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، ان چھ چیزوں میں ایک یہ بھی ہے، وَبَيْعُ الْحُكْم، فیصلے بک جائیں گے۔ فیصلہ تو سیدھا ہی ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے القضات ثلاثہ، صحیح الجامع کی روایت ہے، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، الذي علم الحق وقضى به، جس نے پہلے پورے کا پورا حق پہچانا جانا۔ اور کیسے حق پہچان سکتا ہے؟ شریعت نے ایک سادہ سا ایک اصول دے دیا ہے، اذا جلس اليك الخصمان، جب تمہارے پاس دو لڑائی کرنے والے آ جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نصیحت کر رہے ہیں، فاسمع من الاخر كما سمعت من الاول يسهل لك القضاء، دونوں جب آ جائیں تو جس طرح پہلے کی بات تم نے تسلی سے سنی ہے، جب تک اسی طرح دوسرے کی بات نہ سن لے تم فیصلہ نہ کرنا، يسهل لك القضاء، تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج دوسرے کو سنے بغیر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کیا کہتی ہے؟ القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، الذي علم الحق وقضى به، واحد في الجنه واثنان في النار، حدیث کہتی ہے ایک جنت میں جائے گا، دو جہنم میں۔ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا جنت میں وہ جائے گا، الذي علم الحق وقضى به، جس نے حق کو پہچانا، کوشش کی، دلائل اس کی روشنی میں پھر اس نے فیصلہ کیا، یہ جنتی ہے۔ دوسرا جو حق کو پہچانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، فیصلہ دے دیتا ہے، جہنمی۔ جو حق کو پہچان گیا لیکن حق پہچاننے کے باوجود قضا فیصلہ کیا اپنی رائے کے ساتھ یا کسی وجہ پر اس نے حق سے رو گردانی کی، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام عدل دیا جو خلفاء نے قائم کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درہ گم ہو گئی. اب وہ زرہ جب گم ہوئی تو ایک یہودی نے پکڑ لی، یہودی کو بلایا گیا اور چیف جسٹس بنائے بھی سیدنا علی نے خود ہیں، قاضی شریح کہا لاؤ بھائی. ایک طرف وقت کا بادشاہ خلیفہ، دوسری طرف یہودی ہے، کو ہے جوڑ کا دلائل پیش کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میرے بیٹے حسن حسین اس کے گواہ ہیں، یہ میری ہے زرہ. کہا نہیں، ان کی گواہی کو میں قبول نہیں کروں گا. کہا کیا کہہ رہے ہو، پتا یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. کہا مجھے علم ہے، اور میں اس ہستی کے بارے میں جانتا ہوں جنہوں نے کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ صرف نواسے نہیں، یہ جنت کے شہزادے بھی ہیں. لیکن اسی ہستی نے کہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. کہا میرا غلام قمبر گواہ ہے. کہا کون سا غلام؟ اس کی گواہی کو بھی میں قبول نہیں کرتا. کہا وہ کیوں؟ کہا غلام تو اپنے آقا کی گواہی دے گا نا. کہا کو اور دلیل، کو دلیل اور لائیے. یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہاں تو دلائل پہ بات چلتی ہے، یہاں ظلم نہیں ہے، جب دلائل اور نہیں تھے یہودی چیت گیا اور ساتھ ہی اپنا مذہب ہار گیا. کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں جس میں اتنا عدل ہے. قاضی شریح چیف جسٹس ہے، بیٹے کے کسی کے ساتھ کو انبن ہو گئی، کھانا کھاتے کہتا ہے بجان وہ فلان کے ساتھ میری بات ہوئی، اگر آپ کہیں تو میں کچھ سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، وگرنہ کیس تو آپ کے پاس ہی آنا ہے. بیوی کہتی ہے دیکھنا یہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے. کہا فکر نہ کرو. کہا بیٹے اس کو کو کیس کر لے. کیس قاضی شریح کے پاس پہنچا، بیٹا بھی کھڑا ہے، اس کا مخالف بھی کھڑا ہے، دلائل سنے، بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دی. کہا ابا جان یہ کیا، اگر آپ نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. کہا بیٹا پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تم میرے بیٹے ہو، لیکن تیرے جیسے بیٹوں کی زمین بھر جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ کا دین پیارا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ صلاحیت ہے جس معاشرے کے اندر آئے وہاں پھر کچھ نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھ کے انسان شرمندہ ہو. کس طرح ایک قبطی آدمی مصر کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں شریک ہوا. اب گھوڑا آپ نے دوڑانا ہے، جو جیت جائے اس میں کیا ہے؟ تو قبطی کا گھوڑا آگے نکلا تو عمر بن عاص جو گورنر تھے، صحابی جلیل القدر، ان کے بیٹے نے کوڑا اٹھایا اور اس قبطی کو مارا، مصری کو، اور کہتے کیا ہے، انا ابن الاکرمین، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم گھوڑا مجھ سے آگے لے گئے؟ قبطی غلام بیچارہ، اس نے وہاں سے گھوڑا دوڑایا سیدھا مدینے آ گیا. مدینے آ کے کہتا ہے وا اسلاما، ہائے اسلام کی دہائی. عمر کو پتا چلا، کہا بلاؤ اسے. کہا کس چیز کی دہائی دے رہے ہو؟ کہا عمر آپ کی موجودگی میں بھی انصاف نہیں. کہا کیا ہوا؟ ایلچی بھجوایا. کہا عمر بن عاص گورنر وقت کو بھی بلاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی بلاؤ، جلیل القدر صحابی. بلا کے تحقیق کی، ثابت ہوا، صحابی کہتے ہم بھی چاہ رہے تھے، عمر نے اپنا کوڑا پھینکا اس قبطی کی طرف اور کہا اضرب ابن الاکرمین، میرے سامنے ذرا عزت والوں کے بیٹے کو مارو، پتا چلے کہ عدل کس کو کہتے ہیں. اور ساتھ یہ اس کو کہا عمر بن عاص کے بیٹے کو کہ ولدتهم امهاتهم احرارا، ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے؟ اور وہاں بدلہ دلوایا. پھر راوی کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے کہا یہ کوڑا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھا. کہا خلیفۃ المسلمین میرا کیا گناہ ہے؟ کہا آپ کے بیٹے نے صرف اس لیے یہ کیا ہے کہ میرا باپ گورنر ہے. کہا اگر یہ کیس میرے پاس آتا تو میں بھی یہی کچھ ہی کرتا. یہ ہے عدل، یہ وہ حقیقت ہے جو آج امت میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اور جسٹس حمزہ کا قصہ، جس کے سامنے وطن کا اس وقت کا بادشاہ پیش ہوا، اس نے کہا میں آپ کی گواہی کنسیڈر نہیں کروں گا. اس کے تحت ہے. کہا کیوں؟ اس نے کہا تم نے صبح کی نماز باجماعت نہیں پڑھی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم گواہی دے سکو. نظام چلتے ہیں اس وقت جب انسان اللہ تعالی کے بنائے ہوئے نظام کی عظمت کو سمجھتا ہے، جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، سارے ہی اپنے ہوتے ہیں، کہ رعایا ہے. اور رعایا میں فرق نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ اس لیے بادشاہی جو ہے وہ قائم انہی لوگوں کی رکھتے ہیں جن کو اللہ نے اس طرح کی توفیق سے نوازا ہوتا ہے. بارہویں اور آخری صفت, ایک مسلم حکمران کی بارہویں صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا محافظ ہو, اپنی رعایا کا محافظ ہو. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری 2908, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس, کائنات میں سب سے خوبصورت اللہ کے رسول تھے. واشجع الناس, اس وقت اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی بہادر اور شجاع نہیں تھا.
کیسی بہادری تھی؟
وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً, ایک رات جب مدینے پہ شبخون مارنا چاہا, یہ جنگ احزاب اور خندق کا واقعہ ہے, چاروں طرف سے دشمن جو ہے وہ چڑھ دوڑے.
فَخَارَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ,
صحابہ نے مشورہ کیا پتہ کریں کون ہے, یہ آوازیں کیسی ہیں. فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, جب مدینے سے باہر نکلنے لگے کہ پتہ کر کے آئے ہیں کیا, تو کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری خبر لے کے واپس آ چکے تھے. وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ, آپ نے اپنی گردن مبارک میں تلوار لٹکائی تھی اور ایسے گھوڑے پہ, ابو طلحہ کے گھوڑے پہ سوار تھے جس کی لگام بھی نہیں تھی, اور آپ یہ کہہ رہے تھے لم تراعو لم تراعو, جاؤ جا کے سو جاؤ, محمد پتہ کر کے واپس آ چکے ہیں. اور صحابی کہتے ہیں وجدناہ بحرا, ہم نے اللہ کے رسول کو شجاعت میں بہادری میں سمندر پایا. دشمن سے جب بھی لڑائی ہوتی سب سے قریب وہ ہوتے تھے دشمن کے, اگلی صفوں میں جا کے لڑائی کیا کرتے تھے. حکمران اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایسا حکمران مسلم امہ کو لے کے چل سکتا ہے جس کے اندر یہ بہادری اور شجاعت ہو, اور اپنی قوم کا اس طرح محافظ ہو کہ اس کی قوم ابھی سوچ رہی ہو اور وہ ڈیسیژن لے چکا ہو کہ مجھے اس قوم کو بہتر زاویوں پہ چلانا ہے.
لیکن یاد رکھیے گا
ان بارہ صفات کے بعد وہی حکمران ان بارہ صفات کے بعد کامیابی کا سفر طے کر سکتا ہے جس کے وزراء کی پانچ نشانیاں ہوں. وزراء کی پانچ نشانیاں ہوں. اسلام کتنا خوبصورت نظام ہے, اسلام نے زندگی کے تمام زاویوں میں اتنی سنہری تعلیمات دی ہیں کہ انسان جب رخ کرتا ہے تو دیکھتے رہ جاتا ہے. پریشانی کا رویہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان باتوں کو پڑھنے کی خواہش نہیں کی. اسلام نے جو ڈیزائن کیا ہے زندگی کے اصولوں کو, کبھی اس کو انسان پڑھے تو صحیح. کون سی پانچ صفتیں وزراء کی ہونی چاہیے جس حکمران کی بارہ صفتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے سنی, میں اختصار کے ساتھ ذکر کیے دیتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 293. اذا اراد اللہ بعبده الخیر, اذا اراد اللہ بالامیر خیرا, اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں نا, کسی بندے کو, کسی بادشاہ کو, کسی امیر کو, جعل له وزیر صدق, اللہ تعالیٰ اس کے وزیر سچے بناتے ہیں. ان سچے وزیروں کی نشانی کیا ہے؟
ان نسیہ ذکرہ,
حکمران اگر بھول جائے تو وزراء فوراً یاد کروا دیتے کہ نظام تو یہ نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. بزدل نہیں ہوتے, وہ چپ نہیں رہتے, وہ یہ نہیں کہتے میری تو پارٹی ہے میں کیسے اس کے بارے میں بولوں گا, وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں بولا تو کہیں میری کرسی نہ چھن جائے. وزیر صدقن, سچا وزیر ہوتا ہے کہ اگر لیڈرشپ بھول رہی ہے تو اس کو یاد کروا دیتا. وَإِن ذَكَّرَ أَعَانَهُ, اور اگر یاد بھی کروائیں تو ادب احترام اصول اور ضابطے کے دائرے میں رہ کے یاد کرواتی ہیں, تانا نہیں دیتے, وہ لیڈرشپ کو سکولڈ نہیں کرتے, آر نہیں دلاتے کہ تمہارے دور میں یہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کا مقصد ہے بہتری, وہ ادب کے تقاضوں کو نہیں بھولتے. یاد کروا کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حکم کیجئے, لیکن ہے ایسا مسئلہ, یہ ٹھیک نہیں ہے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں کرنا کیونکہ نظام ایسا نہیں, آپ نے ایسا بتایا نہیں. تیسری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا جس صحیح بخاری کی روایت ہے 7198, صحيح الجامع 5549 ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة كوي بي نبي آية كوي بي خليفة آية إلا كانت له بطانتان ان کے دو بطانہ ہوتے ہیں. بطانہ جس کو ہم کہتے ہیں پرسنل سیکرٹری، وہ کیبنٹ جس کے ساتھ بیٹھ کے سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ یہ کرو. وہ بطانہ کیسے ہونے چاہیے؟ دو صفتیں آپ نے سنی، نیک سچا وزیر ہونا چاہیے جو لیڈرشپ بھول جائے تو یاد کروائے، یاد کروائے تو تانہ اور آر نہ دلائے بلکہ مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائے، آپ حکم کیجئے میں تیار ہوں، میں اس کو نافذ کروں گا، میں چین نہیں لوں گا جب تک یہ بات پوری نہیں ہوگی. تیسری نشانی تأمره بالمعروف، اچھا وزیر ہمیشہ دائرے کے اندر رہ کے نیکی کا حکم کرتا ہے، یہ ذمہ داری ہے وزیر کی. بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے، لیڈرشپ سے ملتا ہے، ایک لسٹ اس کے پاس ہوتی ہے، یہ کام معاشرے میں ہونے والا ہے. اس وقت لوگوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی بات کی شنوائی نہیں ہے، کتنے لوگ بےچارے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کتنے لوگ مہنگائی سے اس وقت بےچارے جنہوں وہ اپنی زندگی کو سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہیں. نیکی کا حکم، نماز کی پابندی کروانے کے ایس او پیز بنائیں، زکات کا مضبوط نظام بنائیں، یہ چیزیں نیکی کا حکم کرنا نیک وزیر کا کام ہے. وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَحُبُّهُ عَلَيْهِ، صرف نیکی کی بات نہیں کرتا اچھا وزیر، مینٹلی پرپیئر کرتا ہے دلائل کے ساتھ، تحبہ انگیخ دلاتا ہے، نہیں ایسا کرنا چاہیے، یہی تو ہمارے مقاصد ہیں، یہی تو ہمارے تھیمز ہیں، اس پہ اس کو تیار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس نیکی کے کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پانچویں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر لیڈرشپ سے کوئی کمی کوتاہی برائی ہو رہی ہو جانتے یا لا علمی کی صورت میں تو وزیر یہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، برائی سے روکتا ہے دائرے کے اندر رہ کے احترام کے ساتھ. اور حدیث کہتی ہے جب آپ نے لیڈرشپ کو بادشاہ کو کوئی بات کہنی ہے اس کو الگ لے جاؤ، اکیلے اس سے کہو، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے وگرنہ آپ نے حق ادا کر دیا. یہ پانچ صفتیں اچھے وزراء کی ہوتی ہیں. پہلی صفت کہ وہ جب بھی کوئی برائی دیکھتا ہے تو خاموش نہیں رہتا. دوسری صرف وہ جب خاموش نہیں رہتا یاد کرواتا ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے، وہاں مددگار بنتا ہے. تیسری صرف نیکی کی راہیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے. چوتھی صرف اس کو مینٹلی پرپیئر بھی کرتا ہے، دلائل مہیا کرتا ہے. پانچویں صرف برائی سے اسے روکتا رہتا ہے، وہ دیوار بن جاتا ہے کہ معاشرے کی طرف برائی آپ کی طرف سے نہیں جانی چاہیے. لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرما دیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے تو اس کے وزیر گندے بنا دیتے ہیں. ان برے اور گندے وزیروں کی نشانی کیا ہے؟ وہ بھی پانچ نشانیاں. پہلی نشانی ان نسیہ لم یذکرہ، یہ روایت سن ابی داود کے الفاظ ہیں 2934، اگر بادشاہ بھول جاتا ہے تو وہ یاد ہی نہیں کرواتے. کیوں نہیں کرواتے؟ بس ہم اپنے بڑے کو برا کیسے کہیں، یا کیوں نہیں یاد کرواتے؟ یہ ایسی برائیاں کرے گا تو جان چھوٹے گی، ہماری باری آئے گی. کیوں نہیں یاد کرواتے؟ اگر بول دیا تو کہیں مجھے میرے منصب سے دور نہ کر دے. اس خوب سے باطن کی وجہ سے وہ کسی بھی برائی پہ خاموش رہے گا. اور دوسری نشانی وَإِن ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ، اور اگر یاد بھی کروائے گا تو صرف تانا دینے کے لیے، آر دینے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، مدد نہیں اس کی کرے گا. حق تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی بات کو آگے لے کے چلے، لیکن وہ مددگار نہیں بنے گا. تیسری نشانی تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ، ہمیشہ اس کو غلط پٹی پڑھائے گا. برا وزیر ہمیشہ اسے شر کی بات کا حکم دے گا، شر کے پہلو پیش کرے گا. اور ساتھ ہی وَتَحُبُّهُ، اس شر کو نافذ کرنے کے لیے اس کو مینٹلی پرپیئر کرے گا، اس بات پہ تیار کرے گا، ایسا کرو اس سے یہ کام ہو جائے گا، اس سے یہ کام ہو، اس کو مار دو، اس کو اڑا دو، اس کو تو رہنے نہیں چاہیے، اس کے بارے میں یہ ایکشن لو، اس کے بارے میں یہ کرو، اور پھر اس پہ تیار بھی کرے گا اس کو ذہنی طور پہ، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تألوه خبالا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5694 اور سلسلہ صحیحہ 227، لا تألوه خبالا، وہ وزیر اپنے حکمران کو پاگل بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا، لا تألوه خبالا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے یہ پانچ صفتیں جو برے وزیروں کی، اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ پانچ صفتیں کون سے برے وزیر کے بیان کر دی؟ برائی کا حکم دیتا ہے، اس کو برائی پہ مینٹلی پرپیئر کرتا ہے، اور جب کوئی برائی ہو رہی ہوتی خاموش رہتا ہے، اور اگر بولے بھی تو بادشاہ کو کوستا ہی ہے، اس کا ساتھی نہیں بنتا، اس کا مددگار نہیں بنتا برائی کو دور کرنے کے لیے، اور اس وقت تک چھوڑتا نہیں ہے جب تک اس کو پاگل نہیں بنا دیتا، اور اس قابل نہیں بنا دیتا کہ ساری رحمتیں اور برکتیں رب تعالیٰ اس سے پھر چھین لیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور امت اسلامیہ کی جہاں جہاں لیڈرشپ ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق سے نوازے، اور امت اسلامیہ کے ساتھ رحم کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس کے ذمہ داران اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس امت کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ ہماری فوج کی بھی حفاظت فرمائے جو دن رات اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اور کس طرح اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے امت اسلامیہ کی حفاظت میں لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت مشن اور منہج دیا ہے، جس کا زاویہ یہ ہے کہ آپ اطاعت اور سمو اطاعت کو کبھی نہ چھوڑو، اور معاشرے میں افراتفری، فساد اور لڑائی اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ عز و جلال کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، نہ جانے یہاں بیٹھنے والے کتنے ہیں، اللہ کل کو ان سے بھی کتنا بڑا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھوں پہ خیر جاری فرمائے اور سب کی زبانوں پہ خیر جاری فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں جو حکمران کی صفات تو آپ نے سنی، اور وزراء کی صفات آگے ہیں، حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور حکمران کی مخالفت کرنے کا جو شریعت نے نقصان بتایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کون کون سی پریشانیاں آئیں گی جب آپ افراتفری اور خانہ جنگی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہیں، شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔